الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. پروگرام کی اطلاع کے مطابق حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ دعا کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. تمام حضرات سے گزارش کہ اس کے اندر شرکت فرمائیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا محمد مالک السلام. اللہم انا لا ذکرک و شکرک و حسن مالک. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم حبب الینا الایمان و زینہ فی قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل الرحمه وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وتوبه نصوحا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسائما مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنه الفردوس النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروش شریف پڑھ لیجیے. آگے آگے آ جاؤ ہے, قریب آ جاؤ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله, إن الله لطيف خبير. صدق الله مولانا العظيم. دوستو اور ساتھیوں, مجھے تو یاد ہے کہ میں اس مسجد میں پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہوں, لیکن پتہ نہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں. یاد ہے کیوں بھائی, آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں بار بار دین کی نسبت پر مل بیٹھنے کا موقع نصیب فرمائے. آج کی تاریخ ایک سال پہلے بھی آئی تھی, لیکن ایک سال پہلے اس مہینے میں اس تاریخ میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے, ان میں سے بہت سے لوگ اس تاریخ میں آتے آتے ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اب آگے کا پتہ بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ ہم سب کو جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آج امت کا ساری دنیا میں جو حال ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. نہ جان محفوظ ہے, نہ مال, نہ عزت محفوظ ہے, نہ آبرو. بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مسلمان کا خون اس وقت پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. وجہ اس کی کیا ہے میرے دوستوں؟ اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے ٹوٹ چکا ہے. جب خدا کی کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے. قرآن کریم جیسی عظمت والی چیز, قرآن کریم جیسی باعزت نعمت, عظیم نعمت ہمارے پاس ہے, مگر ہم نے اس کو گھروں کے کونوں میں رکھ دیا ہے اور ہمارا رشتہ خدا کے کلام سے ٹوٹ چکا ہے. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, اس بات پر غور کیجئے کہ ہمارا رشتہ اللہ کے کلام سے کیسا ہے. آپ کہیں گے ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے, ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, خود بھی پڑھتے ہیں, رشتہ کہاں کمزور ہے؟ رشتہ کمزور نہیں بلکہ ٹوٹ چکا ہے. کیونکہ قرآن کے تین حقوق ہیں, غور کرو ہم ان تینوں کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. آج ہمیں دکانوں پر بیٹھنے کی، کاروبار کرنے کی فرصت ملتی ہے، لیکن 24 گھنٹے میں فرصت نہیں ملتی تو قرآن کریم کو پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی. پہلا حق ہے کہ قرآن کو روزانہ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر کے پڑھا جائے. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مسجد میں اعلان ہو نماز کے بعد کہ قرآن کی تفسیر ہوگی، نماز میں 50 آدمی ہوں تو تفسیر میں بیٹھنے والوں کی تعداد 5 سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ حال ہے امت کا، رشتہ ٹوٹ چکا ہے قرآن. اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں حکم دیا ہے زندگی بھر اس پر عمل کیا جائے. امت کو جب قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، قرآن کو سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو بتاؤ قرآن پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ رشتہ امت کا اللہ کی کتاب سے ٹوٹ چکا ہے. یہی وجہ ہے ہر طرح کی بربادی، ذلت اور ناکامی نے ہمیں گھیرا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کس طرح کی تعلیمات دے رہا ہے اپنے بندوں کو، میں اس کی ایک مثال اور اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ اس عزم کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. آپ نے نام سنا ہوگا حکیم لقمان کا. کیوں بھائی نام سنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے نبی تھے، لیکن اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اپنے وقت کے نبی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے ولی تھے. اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک کمال عطا فرمایا تھا. وہ کمال یہ تھا کہ ان کی زبان سے بہت قیمتی باتیں اور نصیحت کی باتیں نکلا کرتی تھی. چنانچہ ان کی نصیحت کی باتیں سننے کے لیے لوگ دور دور سے ان کی مجلس میں آ کے شریک ہوتے تھے اور ان کی باتیں سن کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. یہ ان کی خاص صفت تھی. حضرت لقمان نے موت سے کچھ پہلے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی. بیٹے کو جو نصیحت لقمان کر رہے ہیں وہ نصیحتیں کتنی پاورفل ہیں، وہ نصیحتیں کتنی اہم ہیں، وہ نصیحتیں کتنی قیمتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گھر کے کسی کونے میں موت سے پہلے لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، اللہ نے ان نصیحتوں کو جو کا تو قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے. گویا اللہ رب العزت ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو نصیحت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ صرف ان کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں ایک سورت ہی کا نام سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان میں ان نصیحتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، مگر اگر ان تمام نصیحتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں تو مولوی صاحب مغرب ہو جائے گی، مغرب سے عشاء ہو جائے گی اور عشاء سے فجر ہو جائے گی، لیکن بات ختم نہیں ہوگی. اور ویسے ہی رات بہت چھوٹی ہو رہی ہے آج کل، اس لیے ان نصیحتوں میں سے میں صرف آپ کے سامنے 4 نصیحتیں ذکر کرتا ہوں جو 2 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. کیا ہیں وہ 4 نصیحتیں؟ غور کیجئے، پورے دین کو اس میں جمع کر دیا ہے حضرت لقمان نے، جو 4 نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہے. سب سے پہلی نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، میری ایک نصیحت یاد رکھے. ہم میں سے ہر ایک کو غور سے سننا چاہیے اس نصیحت کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو. فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ کہ اگر تو دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا، اور وہ کتنا چھوٹا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر ہے. اور وہ رائی کا دانہ کہاں ہے؟ کسی تشتری میں نہیں رکھا ہے, وہ زمین کے کسی تہ میں چھپا ہوا ہے. یا وہ رائی کا دانہ آسمانوں کے گوشے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. اتنا چھوٹا عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہے, اور وہ رائی کا دانہ کہیں پہاڑوں کی کوہ میں چھپا ہے, زمین کی تہ میں چھپا ہے, آسمان کے گوشوں میں چھپا ہے. تب بھی میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن خدا اس طور تیرے چھوٹے سے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کر دے گا. کیا مطلب؟ دیکھو کیا نصیحت ہے. مطلب یہ ہے کہ اے بیٹے, جب دنیا میں کچھ کر تو یہ سوچ کے کر کہ کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, کیونکہ خدا کی نظر سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. میں جو بھی کروں گا میرا رب اس کو میرے سامنے پیش کر دے گا. چنانچہ قرآن میں اللہ دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی شخص اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا تو خدا وہ نیکی بھی اسے دکھا دے گا قیامت کے دن, اور اتنی چھوٹی کوئی برائی کرے گا تو وہ برائی بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, غور کرو, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے دل میں حساب کا یقین بٹھا, تو دنیا میں جو بھی کام کرے گا تجھے اس کا کل حساب دینا پڑے گا, اللہ تیرے سامنے تیرے ہر عمل کو پیش کر دے گا. چنانچہ جب کسی چیز کو دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا, جب کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل اس کا حساب دینا پڑے گا, جب کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کل اس کا حساب دینا پڑے گا, جب کوئی لقمہ حلق سے نیچے اتار تو یہ سوچ کے اتار کل اس کا حساب دینا پڑے گا, جب دکان پر بیٹھ کر بزنس کر تو یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب. ہر عمل کا حساب ہے, اور تو اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اپنے رب کی نظروں سے نہیں چھپا سکتا. میرے دوستوں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ میں جو کچھ کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, تو بتاؤ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ زور سے بولو بھائی. اور وہ نیک راہوں پر چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کیونکہ مجھے حساب دینا ہے. اور جس کے ذہن سے حساب کا یقین نکل جائے تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں, موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہیں, ہم جب اس پہ کچھ دیکھیں تو یہ سوچ کے دیکھیں کل حساب دینا پڑے گا. اور اللہ کی پکڑ کل بھی ہو سکتی ہے, اور اللہ کی پکڑ اس دنیا میں بھی آ سکتی ہے. خدا کی کا فضل و کرم ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں وہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا ہے. لیکن نڈر مت ہو, خوف خدا دل میں رکھو, اور اس بات کا یقین رکھو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کل مجھے حساب دینا پڑے گا. جو حساب کا خوف دل میں رکھے گا, قرآن یہ کہتا ہے کل اس کو خدا جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. کہاں؟ دیکھو قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ طور. سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی خوبصورت مناظر سے وہ لطف اندوز ہوں گے, آپس میں بیٹھیں گے بات کریں گے, تو بات ان کی کیا ہوگی؟ ان کا ایک جملہ خدا نقل کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اللہ کہتا ہے جنتی جنت میں آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کریں گے اور ایک دوسرے سے کہے گا کہ میں تو دنیا میں بہت ڈرا کرتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا, ہر وقت دل میں حساب کا خوف تھا, ہر وقت دل میں پکڑ کا خوف تھا, ہر وقت اللہ کی طرف سے دل میں خوف و خشیت موجود رہتی تھی. دنیا میں ہم اپنے بال بچوں کے درمیان رہتے ہوئے خدا کی پکڑ سے ڈرتے تھے, آج اسی کا صلہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خدا نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. معلوم یہ ہوا کہ عذاب سے بچے گا وہی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا, عذاب سے بچے گا وہی جس کے دل میں حساب کا خوف ہوگا. جو حساب کو بھول گیا, اللہ کی پکڑ کو بھول گیا, تو یاد رکھو وہ خدا کے فضل کا مستحق کبھی نہیں ہوگا, اور دنیا میں بھی خدا کو ناراض کرنے والوں میں شامل رہے گا اور آخرت اس کی برباد ہو جائے گی. میرے دوستوں اور ساتھیوں, حضرت لقمان کی یہ بڑی عظیم نصیحت ہے. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, قدم بقدم کھلے عام گناہ ہو رہا ہے, گناہ خود ہماری طرف چل کے آ رہا ہے, ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ایسے موقع پر گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. تو اپنے باپ سے چھپ کر, ماں سے چھپ کر, بڑوں سے چھپ کر, رشتہ داروں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے اور تیرے دل میں یہ خوف نہیں آتا کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. 70 پردوں کے پیچھے چھپ کر بھی گناہ کرے گا تب بھی خدا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ عظیم نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ یاد رکھ کہ آج جو کچھ کرے گا تو کل تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, اور جس کے دل میں حساب کا خوف پیدا ہوگا خدا اس کو گناہوں سے بچا لے گا. جس کے دل میں حساب کا خوف ہوگا خدا اس کو جنت کی طرف چلنے والا بنا دے گا. دیکھو کل قیامت کے دن میدان محشر میں نام اعمال جب تقسیم ہوں گے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لیا جائے گا, اور کچھ بد نصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ تو فرسٹ پوزیشن اور فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا, اور پاس ہونے والا اپنا رزلٹ چھپاتا نہیں, ہر ساتھی کو, ہر دوست کو, ہر رشتہ دار کو دکھاتا ہے. اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ اپنا رزلٹ دکھاتا نہیں, چھپا کے رکھ لیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے, جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اس کا حال کیا ہوگا, اور کس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا. فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. جس کا سیدھے ہاتھ میں مل گیا آج خوشی سے وہ جھوم اٹھے گا, کیونکہ کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو, کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو, کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑی بڑی بزنس اور اونچی اونچی عمارتیں ہوں, بلکہ کامیاب شخص تو وہ ہے جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے. وہ میدان محشر میں خوشی سے بھاگے گا, اچھلے گا, کودے گا, ہر ایک کے پاس جائے گا, کہے گا ہا امقرؤ کتابیہ, لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو, میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا. بہت خوش ہوگا, لوگ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. تو وہ جو لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے ان سے وہ ایک جملہ کہے گا, خدا اس کے جملے کو نقل کرتا ہے. کیا کہے گا, انی ظننت انی ملاق حسابیہ. کہے گا اے لوگوں, آج مجھے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے, تمہیں معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ متوجہ ہوں گے اس کی طرف, پوچھیں گے کیا وجہ ہے. کہے گا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑے گا. حساب کا یقین میرے دل میں تھا, خدا نے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی, نیک راہوں پر میں چلا, آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا. میرے دوستوں, صبح کو اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جو لوگ اپنی داڑھی مونتے ہیں اور نبی کی اس سنت کو نالیوں میں بہاتے ہیں, وہ یہ سوچ کے کل سے اس کام کو کریں کہ آج جو کر رہا ہے وہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں, جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ خدا اس کا حال بھی ذکر کرتا ہے اور اس کا بھی ایک جملہ نقل کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کچھ بدنصیب ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. وہ اسے دیکھے گا, گناہوں سے کالا سیاہ ہے نام اعمال, یہ تو فیل ہو گیا. فیل ہونے والا اپنا رزلٹ کسی کو دکھاتا نہیں, یہ بھی لپیٹ کے رکھ لے گا اور کہے گا کاش کہ یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا. بہت افسوس اور دکھ کا اظہار کرے گا, چیخے گا, چلائے گا, اس کے پاس بھی لوگ جمع ہوں گے. لوگ پوچھیں گے کیوں پریشان ہے, کیا بات ہے؟ کہے گا نام اعمال الٹے ہاتھ میں مل گیا ہے. لوگ اب خاموش ہیں تو یہ خود ایک جملہ کہے گا, اس کا جملہ قرآن نقل کرتا ہے, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کہے گا لوگوں آج نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا ہے, تمہیں پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا. اس لیے گناہوں میں میں سب سے آگے تھا. میری زبان گناہ کرتی تھی, میری آنکھیں گناہ کرتی تھیں, میرے کان گناہ کرتے تھے, میرے ہاتھ اور پیر گناہ کرتے تھے, میں اپنے پیٹ کو حرام کے ذریعے بھرا کرتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آؤ حضرت لقمان کی یہ پہلی نصیحت ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ جو کچھ کریں گے کرنے سے پہلے سوچو حساب دینا ہوگا تو میں اللہ سے کیا کہوں گا. اگر مجھے حساب دینا پڑا تو میں خدا کو مطمئن کیسے کروں گا؟ نہیں, یہ چیز غلط ہے, میں حساب ٹھیک سے نہیں دے سکتا, پیچھے ہٹ جاؤں. اور اگر بالفرض سوچنے کے بعد بھی بغیر کسی ارادے کے اچانک گناہ ہو جائے تو خدا نے پھر بھی دروازہ کھول رکھا ہے اور فرماتا ہے تو سچے دل سے توبہ کر, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ پہلی نصیحت ہے. کیوں بھائی, اس پر عمل کرو گے؟ صبح سے اب یہاں سے جانے کے بعد بولتے ہوئے, کھاتے ہوئے, کسی کو دیکھتے ہوئے, کچھ سنتے ہوئے سوچو کہ بھائی خدا کو حساب دینا ہے مجھے, گناہ سے بچو بچو بچو. جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا, یاد رکھو میرے یہ جملے, جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے خدا اسی کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے, اور جو گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا خدا اس کو توبہ سے بھی محروم کر دیتا ہے. حضرت لقمان کی یہ پہلی نصیحت ہے. دوسری نصیحت فرماتے ہیں, یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے, میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے اس وقت تک روز آنا پانچ ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ. جس نے نماز پابندی سے پڑھی اس نے اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے ٹیک دیا, اور جو رب کے سامنے جھک گیا, یاد رکھو خدا ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا, روزانہ پانچ ٹائم کی نماز. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, محلے والے بھی کہتے ہیں نمازی ہے, رشتہ دار بھی کہتے ہیں نمازی ہے, مگر کسی دن اس نے دو پڑھ لی, تین چھوڑ دی, کبھی دن تین پڑھی دو چھوڑ دی, کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا اور کبھی فجر میں سو رہا ہے اٹھا ہی نہیں. یاد رکھو جس نے دو پڑھی تین چھوڑی یا تین پڑھی دو چھوڑی تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے, خدا کے حکم کو زندہ نہیں کرتا, بلکہ خدا کے حکم سے کھیل کرتا ہے. خدا کہتا پانچ پڑھ, تو کہتا میں تو دو ہی پڑھوں گا. خدا کہتا پانچ پڑھ, تو کہتا میں تو تین ہی پڑھوں گا. تو یہ تو خدا کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تیرا عمل, اور جو خدا کے حکم سے ٹکرائے یقیناً اس کو نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستوں پانچ نمازیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر. لہذا طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روزانہ پابندی سے پانچوں نمازیں پڑھیں گے. اچھا ایک گڑبڑ اور ہوتی ہے نماز میں, وہ کیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, بہت سے ساتھی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پابندی سے پڑھتے ہیں, مسجد میں دکھائی دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی نماز کی کوئی فکر نہیں کرتے. یاد رکھو جس طرح ہم پر نماز پڑھنا فرض ہے, اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں, ان کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں. ہماری جوان بچی ہے نماز نہیں پڑھتی, جوان بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا, اور ہمیں اس کی فکر نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. تم خود تو بچ گئے مگر تم نے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی فکر نہیں کی. جوان بچہ سو رہا ہے, آپ نے اسے فجر میں نہیں اٹھایا, خود مسجد آ گئے, وہ سو رہا ہے, اس کی نماز بھی قضا ہو گئی, آپ کو فکر ہی نہیں. تو یاد رکھو اس بے نمازی بچے کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کا راستہ کھوٹا ہو سکتا ہے. خدا کی پکڑ میں اگر پھنسا انسان تو نکلنے کا راستہ اس کو نہیں ملے گا. اس لیے خود تو نماز پڑھنی ہی چاہیے, اپنی مستورات کی, اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو تیسری نصیحت, حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف. اے میرے بیٹے, میری ایک تیسری نصیحت بھی یاد رکھ. کیا ہے وہ تیسری نصیحت؟ فرماتے ہیں وہ تیسری نصیحت یہ ہے کہ آج سے طے کر لے کہ جو بھی دین کی باتیں تجھے معلوم ہیں تو زندگی کے آخری سانس تک ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتا رہے گا. دوسروں تک پہنچانے کا کام کروں گا؟ اچھا کہاں؟ لیسٹر جا کر, کہاں؟ برمنگھم جا کر, دوسرے شہروں میں جا کے؟ نہیں, دوسروں تک پہنچا اور اس کام کی شروعات اپنے گھر سے کر, اپنے بچوں سے کر, اپنے رشتہ داروں سے کر, اپنے خاندان والوں سے کر کہ خیر کی جو باتیں تجھے پتہ ہیں پہلے اپنے دوستوں, رشتہ داروں, گھر والوں کو بتا. میرے دوستوں اور ساتھیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کی باتیں ہمیں معلوم ہیں, بھلائی کی باتیں, دین کی باتیں ہم دوسروں تک پہنچائیں اگر تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے دین کی ایک بات معلوم تھی, تو نے اس بات کو دوسروں تک پہنچایا, تجھ سے سن کر کے پانچ آدمیوں نے, دس آدمیوں نے, بارہ آدمیوں نے اس پر عمل کیا. فرماتے ہیں جتنے لوگ تجھ سے سن کر کے عمل کریں گے اللہ ہر ایک کے اجر و ثواب میں تجھ کو بھی برابر کا شریک بنا دے. تو آپ عمل کرے گا تو ایک ثواب ملے گا, اور تیرے بتانے پہ دس آدمیوں نے عمل کیا تو ان دس کے اجر و ثواب میں بھی خدا تجھے شریک کر دے گا. اس لیے جو دین کی بات معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. حال ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جہاں تین آدمی بیٹھیں گے, تیری میری, ادھر کی ادھر کی, ہندوستان کی, پاکستان کی, اور صاحب امریکہ کی اور برطانیہ, کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. دین کی باتیں جو معلومات ہیں ایک دوسرے سے شیئر کرو, ایک دوسرے کے سامنے رکھو تاکہ آپ کی باتوں سے سامنے والے کو فائدہ ہو اور اس کی باتوں سے آپ کو فائدہ ہو. اسی لیے فرمایا گیا ایک حدیث شریف میں کہ اگر دو آدمی, تین آدمی, چار آدمی بیٹھے ہیں اور اس دوران انہوں نے نہ کوئی دین کی بات کی, نہ اللہ کی بات کی, نہ رسول کی بات کی, ایک گھنٹہ بیٹھ کے چلے گئے ادھر ادھر کی کر کے, تو یہ ایک گھنٹے کی بیٹھک جو ہے یہ ان کے نام اعمال میں گناہ کے طور پر درج کر دی جائے گی. گناہ کے طور پر, سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک گھنٹے کی یہ بیٹھک ہوئی ہے، ادھر کی ادھر کی، اس کی اس کی، تیری میری ہوتی رہی، اٹھ کے چلے گئے، نہ اللہ کا تذکرہ، نہ نبی کا تذکرہ، نہ قرآن کا تذکرہ، نہ دین کی بات. فرماتے ہیں یہ ایک گھنٹے کی بیٹھک گناہ کے طور پر نام اعمال میں درج کر دی جائے. اس لیے طے کرو کہ جب بھی بیٹھیں گے ہم کوئی دین کی بات ضرور سنایا کریں گے آپس میں ایک دوسرے کو، کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو ہم اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے شروعات کریں. اس کی ہمارا وقت 24 گھنٹے میں سے زیادہ وقت تو گزرتا ہے گھر والوں کے ساتھ. چوتھی نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. حضرت لقمان کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے بیٹے، دنیا میں جو کچھ بھی کر اس یقین کے ساتھ کر کہ کل مجھے اس کا حساب دینا. دوسری نصیحت یہ تھی کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ. تیسری نصیحت یہ تھی کہ جو خیر کی اور دین کی بات تجھے معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا. اور چوتھی نصیحت، اس میں بھی ہم بہت ڈھیلے ہیں، چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اے بیٹے، جب تیرے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو تم آگے بڑھ کر کے گناہ کو مٹانے اور گناہگار کو گناہ سے روکنے کی بھرپور کوشش کر. ونہا عن المنکر، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو. کیوں؟ یاد رکھو گناہ، میرے الفاظ یاد رکھیے گا، گناہوں سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے. ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہے، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں، مگر ہم روک نہیں رہے ہیں، تو یاد رکھو نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والا کوئی گناہ کر رہا ہے، میرے اندر تو طاقت ہے نہیں کہ میں اسے روکوں، تو کیا کروں پھر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے تو اب 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ کہ اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس گناہ کو روک سکتا ہے، تو وہ آگے بڑھے اور ہاتھ سے اس گناہ کو روک دے. تیرا بچہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے روک سکتا ہے، تیری بیوی کوئی گناہ کر رہی تو اسے روک سکتا ہے، تجھے خدا نے بہت عزت اور محلے میں تیرے لیے لوگوں کے دلوں میں وقار رکھا ہے، گناہ تیرے سامنے ہو رہا ہے، تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ تو اسے ہاتھ سے روک سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں، فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے اسے روک دے. دوسری شکل یہ کہ گناہ ہو رہا ہے مگر گناہ کرنے والے طاقتور ہیں، نوجوان ہیں، میں اگر روکوں گا تو وہ مجھے دھکا دیں گے، میں کہیں پہنچوں گا. تو آقا کیا فرماتے ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے گناہ کرنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کر کہ آپ جو کر رہے ہو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، مت کرو. اور تیسری شکل کی، گناہ تیرے سامنے ہو رہا ہے، گناہ کرنے والے اتنے طاقتور ہیں کہ تو نہ ان کو ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں، تو اپنے دل میں یہ ارادہ کر کہ اے خدا، جب تو مجھے طاقت دے گا تو میں اس گناہ کو مٹا کر کے دم لوں گا. اور آگے فرماتے ہیں، اور اگر تیرے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، پتہ نہیں تیرے دل میں ایمان ہے یا نکل چکا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، گناہوں سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے. اور آج ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے معاشرے اور سماج میں، ہمارے خاندانوں اور گھروں میں گناہ عام ہو رہے ہیں. اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں پر روک ٹوک کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے بچے گناہ کرتے ہیں، ہم خاموش ہیں، بیوی گناہ کر رہی ہے، ہم خاموش ہیں، بھائی بہن حرام کام کر رہے ہیں، ہم چپ ہیں، ہم ٹوکتے ہی نہیں. کیوں نہیں ٹوکتے؟ کہ صاحب لڑائی ہو جائے. نہیں، لڑائی مت کرو، پیار سے کہو، محبت سے کہو، لڑائی کرنا کوئی ضروری ہے؟ اور آپ نے، اب ایک سوال ہوتا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم نے کہا اس نے نہیں مانا، وہ پھر گناہ کرتا رہا تو فائدہ کیا ہوا؟ تو میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے گناہ کرنے والے کو روکنے کی کوشش کرنا، سمجھانا، پیار سے، محبت سے اسے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ہدایت دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے. آپ نے روکنے کی کوشش کی، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا. وہ مانتا ہے بہت اچھا، نہیں مانتا وہ جانے، اس کا خدا جانے. اور آپ نے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تو آپ بھی اس کے جرم میں، اس کے گناہ میں شریک ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، پیار سے، محبت سے، لڑائی جھگڑا نہیں، پیار محبت سے روکو. گناہ کی نفرت دل میں بٹھانے کی کوشش کرو، آخرت کا عذاب اس کے سامنے پیش کرو. اور اگر پھر بھی نہ مانے چھوڑ دو، کیونکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب نہیں مانتا وہ جانے، اس کا خدا جانے. اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتا ہے انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کا کام تو میرا پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت تو جس کو میں چاہوں گا اس کو ملے گی، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام تو صرف میری بات میرے بندوں تک پہنچا دینا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ گناہوں سے روکنے کو معمولی بات مت سمجھو، اسے ہنسی میں مت اڑاؤ، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو. ایک مرتبہ کہو، محبت سے کہو، نرمی سے کہو، تنہائی میں کہو، سمجھا کے کہو، مگر روکنے کی کوشش کرو. اگر نہیں کیا تو ہوگا کیا؟ قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ بنو اسرائیل ایک شہر میں نہر کے کنارے آباد تھے، اور صبح سے شام تک ان کا کام یہ تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، وہی ان کی غذا تھی، اور اسی کو بیچ کے پیسے کماتے تھے. اللہ رب العزت نے حکم دیا یہودیوں کو، بنو اسرائیل کو، کہ دیکھو سنیچر کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، اس لیے اس دن مچھلی کا شکار مت کرو، صبح سے شام تک اللہ کی عبادت کرو. دیکھو یہ خدا کا حکم آ گیا. اب بنو اسرائیل میں تین گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے شکار نہیں کیا، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے، پورے دن سنیچر کے دن گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے کہ اللہ نے شکار کو حرام کیا ہے، ہم نکلتے ہی نہیں. دوسرا گروہ وہ تھا جو صبح سے شام تک سنیچر کے دن بھی شکار کرتا تھا، حرام میں مبتلا تھا، وہ اس گناہ کو چھوڑتا ہی نہیں تھا. تیسرا گروہ وہ تھا جو شکار نہیں کرتا تھا، مگر ان کا کام یہ تھا کہ وہ روز ہر سنیچر کو صبح اپنے گھر سے نکلتے اور شکار کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ گناہ ہے یہ، مت کرو، آج سنیچر کا دن ہے، عبادت کرو، چلو. یہ تین گروہ ہو گئے. پہلا گروہ شکار نہیں کرتا تھا مگر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تھا، باہر ہی نہیں نکلتا تھا. دوسرا گروہ شکار کرتا تھا، خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا تھا. تیسرا گروہ وہ تھا جو شکار بھی نہیں کرتا تھا لیکن گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ شکار کرنے والوں کو اس حرام کام سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. اب ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو پہلا گروہ تھا، اس نے گفتگو کی تیسرے گروہ سے اور کہا بھائی تم بھی شکار نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، مگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور تم گھر سے نکل کے پھرتے رہتے ہو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ارے بے وقوف ہو، جیسے ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں تم بھی گھروں میں بیٹھو. قرآن ان کے اس جملے کو نقل کرتا ہے، لِمَتَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. پہلے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان گناہگاروں کو، کرنے دو گناہ، جیسے ہم گھروں میں بیٹھ رہے ہیں تم بھی بیٹھو. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں دو وجہوں سے. پہلی وجہ یہ کہ ہم آج ان کو نصیحت کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے یہ معذرت پیش کر سکیں کہ اے رب ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یہ گناہوں کو چھوڑ دیں. میرے دوستوں، ہوا کیا پھر؟ گناہ کرنے والے گناہ کرتے رہے، روکنے والے انہیں روکتے رہے، مگر وہ نہیں رکے. تو خدا کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. اللہ کہتا ہے جب گناہ حد سے بڑھ گیا تو ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا, اور عذاب میں جس طرح گناہ کرنے والے برباد ہوئے اسی طرح اس عذاب میں گناہ سے نہ روکنے والے بھی برباد ہوئے, اور صرف وہ ایک گروہ محفوظ رہ گیا جو گناہوں سے روکنے کا کام کیا کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتے ہوئے بقیہ سب کو عذاب میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کر دیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, گناہوں سے روکنے کا کام کرو, اپنے گھر سے, اپنے بچوں سے, اپنی مستورات سے اس کو شروع کرو. حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہے, اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کی کمر کو تھپتھپاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹے اچھی باتیں بتانے میں تیرا ٹکراؤ کسی سے نہیں ہوگا, لیکن گناہ سے روکے گا تو تیرا ٹکراؤ ہوگا, کہیں تجھے دھکے ملیں گے, کہیں گالیاں ملیں گی, کہیں برا بھلا سننا پڑے گا. چنانچہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, گناہوں سے روکنے کا کام کر, اور اس راستے میں اگر دھکے ملیں, گالیاں ملیں, لڑائی کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہو جائیں تو کسی سے بدلہ مت لینا, اللہ کے لیے صبر کر. میرے دوستو, یہ قرآن کی تعلیمات ہے, بتاؤ اس کی امت کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب رشتہ قرآن سے ٹوٹے گا تو ان تعلیمات کا علم کیسے ہوگا لوگ؟ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے, کیوں بھائی عمل کی کوشش کرو گے؟ یہ چاروں نصیحتیں بڑی اہم ہیں. اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کر دیا, جب تک چاند سورج باقی رہے گا قرآن باقی رہے گا, اور جب تک قرآن باقی رہے گا لقمان کی یہ نصیحتیں بھی سنی اور سنائی جاتی رہیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں کچھ نہیں کہوں گا, میں کچھ نہیں. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک الشکر شکرا وفیرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. اے اللہ, ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا خدا ہے. اے اللہ, ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا خالق و مالک ہے. اے اللہ, تو ہمارے دلوں کا مالک بھی ہے, ہمارے جسموں کا مالک بھی ہے. اے اللہ, ہمارے دلوں کو خیر کی طرف پھیر دے, اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے, اپنی فرما برداری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ, ہمارا رشتہ قرآن کریم سے جوڑ دے. اے اللہ, ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, پھر اس پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرما. اے اللہ, حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہم نے سنی ہیں, ہم نے ان پر عمل کا ارادہ کیا ہے. اے اللہ, ہمارے ارادے کو قبول فرما, ہمارے لیے عمل کی راہ کو آسان فرما. اے اللہ, ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ, دونوں جہان کی ذلتوں رسوائیوں سے اس امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, ہم اقراری مجرم ہیں, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ مجھ سے ایک بات کہہ رہے تھے سلیم بھائی پٹیل, رک جاؤ میں اپنی بات خود کہوں. یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ والسال کے ساتھی رمضان میں مدرسہ شاہی کا تعاون کرتے ہیں, آپ ان کا شکریہ ادا کر دیں. بھائی, میں شکریہ ادا کر کے تمہیں کیا دوں گا؟ میں شکریہ نہیں ادا کرتا, میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے شایع نشان آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.